فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. توبہ اور استغفار کے فائدے. ابھی جو حالات چل رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، یا جو بھی حالات سے مسلمان کو واسطہ پڑتا ہے یا پوری دنیا کو واسطہ ہے، ایسی حال میں ایک مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. میری عزیز بہنوں، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے خود کے اعمال، اگر ہمارے اپنے خود کے اعمال صحیح ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ ہم کامیاب ہیں. چونکہ سوالات بہت زیادہ آ رہے ہیں، ہر جگہ پریشانی کا معاملہ ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، کچھ لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں، کچھ بہت سہمے ہوئے ہیں، کچھ مستقبل کے خوف سے پریشان ہیں آنے والے وقت کی وجہ سے. میری عزیز بہنوں، ذرا غور کریں اور سوچیں کہ یہ مشکلات، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں، یہ ابتلائیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیوں دنیا والوں پر اس طرح کی آزمائش بھیجتا رہتا ہے؟ ان کو کیوں اللہ تعالیٰ ابتلا میں مبتلا کرتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمانا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو. عزیز بہنوں، ہم تھوڑی دیر غور کریں کہ ہمارا ایسے موقعوں پر طرز عمل کیا ہونا چاہیے. چونکہ ہم اسوہ رسول، ہم اسوہ صحابہ، اسوہ سلف صالحین ہم بھلا چکے ہیں. ہم لوگ دنیا میں اتنے زیادہ مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں کچھ یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارا اصل کام کیا ہے. آپ خود سوچیں، آپ خود غور کریں، اپنے آپ سے خود سوالات کریں. چونکہ سوالات بہت زیادہ آ رہے تھے کہ ایسے وقت میں ہم نے کیا کرنا چاہیے، یہ کیوں آئی ہیں مشکل، یہ وبائیں کیوں آئی ہیں، کیا دنیا میں نیک لوگ نہیں ہیں، یا لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، الگ الگ قسم کے لوگوں کے سوالات ہیں. تو اسی لیے یہ خیال آیا ذہن میں کہ کیوں نہ ہم توبہ اور استغفار کی بات کریں. توبہ اور استغفار کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، اور صحابہ کا طرز عمل، اور سب سے بڑھ کر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کے تعلق سے اتنی آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے. میری عزیز بہنوں، کچھ دیر کے لیے تو بھی ہم سنجیدہ ہو جائیں، کچھ دیر کے لیے تو بھی ہم اپنا حساب کتاب کریں. جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا حساب کتاب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے. عزیز بہنوں، سوچیں کیوں یہ حالات ہوئے ہیں، کس وجہ سے ہوئے ہیں. سلف کا ایک قول بتایا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی حال ہی میں جو سوال آیا تھا اس میں تھا کہ اچھا یہ آزمائش ہے یا پھر عذاب ہے. کچھ علماء اس کو عذاب کہہ رہے ہیں، کچھ علماء اس کو آزمائش کہہ رہے ہیں، کچھ اس کو ابتلا کہہ رہے ہیں. مختلف ڈفرنٹ اوپینین ہم کو مل رہے ہیں. لیکن میری عزیز بہنوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے تو جواب انفرادی طور پر ہی دینا ہے، ہے نا؟ میرا کیا معاملہ ہوگا جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی رہوں گی؟ میرا کیا حال ہوگا جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب دے رہی ہوں گی؟ مجھے تو اپنے عمل کی جواب دہی کرنی پڑے گی. تو یہ کیوں آتی ہیں؟ تو کسی سلف کا قول کسی نے بتایا تھا، بہت اچھا. بعض لوگ اس کو امام ابن القیم جوزی کی طرف لوٹاتے ہیں اس قول کو، واللہ عالم یہ کس کا قول ہے، کہ اگر بندہ ایسی آزمائش میں، ایسی مصیبت میں، ایسی مشکل حالت میں، اگر بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مزید بڑھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مزید رجوع کرتا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ یہ آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اس کے لیے. اور اگر بندہ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، اس کے تقرب میں اضافہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے رجوع کرنے میں اضافہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بلکہ وہ الٹا اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، ایسی وباؤں کو ان پر لعنت بھیجتا ہے، ایسی وباؤں پر، وباؤں کے لیے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ منحوس وائرس اور پتہ نہیں کیا کچھ، واللہ عالم جس طرح سے لوگ کہتے ہیں. جب وہ ایسی چیزیں کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لازماً یہ پھر عذاب ہے. تو ہم، میں اور آپ غور کریں، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ میں اور آپ غور کریں کہ یہ میرے لیے آزمائش ہے، یہ اللہ نہ کرے کہ یہ عذاب ہے. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا، وہ حدیث میں نے پچھلے لیکچر میں بھی لی تھی، کہ صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایسی وبائیں بھیجتا ہے دنیا میں تو یہ وبائیں ایکچولی انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں. اکثر سلف کا قول ہے اور ایک حدیث کا مفہوم بھی بتایا جاتا ہے کہ جب فحش بہت عام ہو جائے گا تو تم انتظار کرو ایسی بیماریوں کا جو جانوروں کے ذریعے سے پھیلتی ہیں, پلیگ کی طرح کی بیماریاں جیسے کرونا وائرس ہے یا اس طرح سے جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی وبائیں ہیں. تو جب فحش دنیا میں بہت زیادہ پھیل جاتا ہے, جب فحش کی اذا کثر الخبث کہ جب خبث بہت پھیل جائے, جو لوگ علامت قیامت سن رہے ہوں گے انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی جو ہم نے جو ہماری لیکچر سیریز تھی علامت قیامت کی, اس میں یہ حدیث آئی ہے. تو ایسے وقت میں اللہ ہم یرجون کاش وہ لوٹے ہوتے اللہ کی طرف, یا کاش وہ لوٹتے, وہ عاجزی اختیار کرتے. عائشہ رضی اللہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا جبکہ نیک لوگ موجود ہوں گے؟ تو اللہ کے اس نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا جبکہ اس میں نیک لوگوں کی کثرت بھی ہوگی تو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا. سیم سوال ام سلمہ رضی اللہ نے کیا تھا کہ ایسی وبائیں پھوٹ پڑیں گی, ایسی بیماریاں آئیں گی, لوگ حیران ہوں گے اور یہ بیماریاں عام ہوں گی, تو کس وجہ سے ہوگی؟ تو کہا کہ فحش کی کثرت ہو جائے گی. اور پوچھا گیا کہ فحش کیا ہے؟ تو قدرت کے خلاف جانا. اور آج آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پر کس قدر برائیاں عام ہو گئی ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ خود انڈین سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو بھی یہ جو خراب قسم کی خواتین ہوتی ہیں, عورتیں ہوتی ہیں, جو پیشہ ور عورتیں ہوتی ہیں, تو ان کو ورکرز کا نام دیا گیا اور ایک ساتھ رہنے کو بغیر نکاح کے جائز قرار دیا گیا. اور اس کے لیے اور آگے ابھی چلی رہے ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. پھر کئی ممالک ہیں دنیا کے جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بغیر نکاح کے ساتھ رہنا کوئی گناہ کی بات نہیں. ڈی کرمنلائزیشن کے نام سے ہم لوگوں کا ڈسکشن بھی ہوا تھا ایک پروگرام میں, اور اس پر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے پوری دنیا میں قانونی طور پہ فحش کو عام کیا جا رہا ہے, اس کو آتھرائزڈ کیا جا رہا ہے. اس سے بڑھ کر گناہ اور جرم کیا ہوگا؟ آپ بتائیے بھلا. آپ سوچیں کہ وہ قوم لوط علیہ السلام, لوط علیہ السلام کی قوم پر ایسا عذاب آیا کہ جو اس سے پہلے کوئی قوم پر نہیں آیا تھا. کتنا دل لرز جاتا ہے وہ آیات پڑھ کر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایسی قوم ہو جو کام تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا, تم عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف آتے ہو اپنی خواہشات کے لیے. یہ بہت ہی برا اور فحش کام ہے. تو عمل قوم لوط کو بھی فاحشہ کہا گیا ہے, زنا کو فاحشہ کہا گیا ہے. تو فاحشہ کیا ہے؟ کہ قدرت کے خلاف جانا, جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا جو معروف طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرنا. آج آپ پوری دنیا میں دیکھیں زنا کتنا کھلے عام ہو رہا ہے. یہ بھی حدیث کا مفہوم تھا کہ تم کھلے عام پبلکلی زنا دیکھو گے تب یہ ایسی بیماریاں آئیں گی. جب فاحشہ پھیل جائے گا, ملحدانہ نظریات آپ دیکھیں. تو یہ جو عمل قوم لوط ہے ہومو سیکشوالٹی, آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس کو 22 کنٹریز ہیں جہاں پر اس کو قانونی طور پر اس کی اجازت دی گئی ہے, بلکہ الیکشن اس کے بیس پر لڑے جا رہے ہیں کہ ہم کو الیکشن میں تم ووٹ دو تم لوگ, اور ہم آنے کے بعد حکومت میں آنے کے بعد ہم ہومو سیکشوالٹی کو بالکل اور مزید کھلم کھلا عام کر دیں گے. یہ جو ہم جنس پرستی ہے عمل قوم لوط کہ مرد کا مرد کے پاس جانا, آپ خود بتائیے کیا اس کی وجہ سے نسلیں چل سکتی ہیں؟ یا عورت کا عورت سے تعلق جس کو منع کیا گیا ہے کہ اس سے نسلیں چل سکتی ہیں, تو یہ کھلے عام ہو رہا ہے, اس کو قانونی طور پہ اپروو کر دیا گیا ہے. ایسے لوگوں کے لیے گھر حاصل کرنا اس کے لیے آسانی فراہم کر دی گئی, ایسے لوگوں کے لیے بچے اڈاپٹ کرنا اس کے لیے بھی آسانی فراہم کر دی گئی. استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہ کام جب ایک قوم نے کیا تھا اور اس وقت یہ کام کس نے نہیں کیا تھا, تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا تھا کہ ایک چیخ تھی زور کی جبریل امین کی, انہوں نے بستی کو اٹھایا اور پوری بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا, اٹھا کر اوندھا دھنسا دیا گیا, پتھروں کی بارش ہوئی, آگ برسائی گئی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. ابھی تک وہ بحر مردار کے نام سے مشہور ہے, وہ علاقہ سدوم کی بستی تھی, جو لوط علیہ السلام کی بستی تھی اس کو سدوم کی بستی کہا جاتا ہے. وہ علاقہ اس کو ابھی تک بحر مردار کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہاں کا پانی یا تو زہریلا ہے یا اس میں ایسڈ ہے, جانور اور پرندے تک وہاں نہیں آتے ہیں پانی پینے کے لیے. تو یہ کام کرنے کی وجہ سے جس قوم پر اتنا خطرناک عذاب آیا, اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کے لیے فاحشہ کا لفظ استعمال کیا ہے, آج وہی کام آپ دیکھ لیں تمام کتنی کنٹریز ہیں ایسے جہاں پر اس کام کو جائز قرار دے دیا گیا ہے. پھر دوسرا دیکھتے ہیں ہم ملحدانہ نظریات. ملحدانہ نظریات مطلب اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا, اور یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں کلیکٹیولی ہو رہے ہیں. یعنی اگر یہ کام, یہ گناہ, یہ جرائم اگر انڈیویجولی ہوتے, چھپ چھپا کے ہوتے, تو بھی اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے, تو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت سے متوجہ ہوتا ہے دنیا والوں کی طرف، لیکن یہ کام جب کلیکٹیولی ہو رہے ہوں، کھلم کھلا سر عام ہو رہے ہوں، پبلکلی ہو رہے ہوں، زنا عام ہو گیا ہے، بے حیائی عام ہو گئی ہے، شادی سے پہلے ریلیشنز عام ہو گئے ہیں، جو ایک نارمل معروف طریقہ ہے لباس پہننے کا، وہ لباس تو کب سے انقا اور ناپید ہو گیا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ پہلے دوپٹہ اترا، پھر کپڑے چست ہوئے، اس کے بعد دوپٹے کے نام پر گلے میں پٹا ڈال دیا گیا، پہلے پون استین ہوئی، پھر آدھی ہوئی، پھر غائب ہی ہو گئی، اور اب تو پتہ نہیں جسم سے کیا کچھ غائب ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں جب عام ہونے لگتی ہیں، گناہ جب عام ہو جاتے ہیں، جب گناہ پبلکلی پھیل جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں، ایسی وبائیں پھیلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں اور ایسی وباؤں کے ذریعے سے لوگوں کو چونکاتا ہے تاکہ لوگ ڈریں، لوگ رجوع کریں، لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں۔ ایسی ڈیزیز عام ہو جاتی ہیں جس کا کوئی ریزن نہیں پتہ چلتا۔ آپ خود سوچیں، لوگ آج حیران ہیں نا کہ اچھا سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی، انسان آسمانوں تک پہنچ گیا، مارس تک پہنچ گیا، پتہ نہیں کہاں کہاں چلا گیا، تو کیا وہ ایک وائرس کے لیے کوئی اس کی دوا نہیں ڈھونڈ سکا اس بیماری کو دور کرنے کے لیے؟ تو اصل چیز کیا ہے، ہم سوچیں کہ غلطی کہاں ہے۔ ہم ہر کوئی اب انفرادی طور پہ سوچے، کیونکہ ویسے بھی تو آج آپ ماحول دیکھیں کیسا ہو گیا ماحول، کہ ہر کوئی بس صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، یعنی سیلفشنس حد سے زیادہ ہو چکی ہے، ایک دوسرے کو نظر انداز کرنا۔ سب سے زیادہ جو حقوق نظر انداز کیے جا رہے ہیں وہ والدین کے تعلق سے ہیں، کہ ینگ بچے، نوجوان اولاد اپنے والدین کو اس طرح سے فراموش کر بیٹھی ہے کہ ہم مسلمانوں میں بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ہوتے ہوئے والدین بےچارے اکیلے تنہا ہیں، ان کو کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل سبھی اسکالرس نے یہ آیت پڑھی ہے اور یہ آیت ڈسکرائب کیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین اور سمندر میں یعنی خشکی اور تری میں فساد پیدا ہو گیا ہے، کیوں؟ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہاں اصل چیز دیکھنے کی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا نیک لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا لوگوں کو، یا عذاب آئے گا اور اجتماعی عذاب آئے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی تھی کہ ہاں آئے گا عذاب، کیوں؟ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کی ایک دوسرے کو برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے، کہ تم دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ تم نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا ہوگا۔ تو جب تم دعائیں بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ آج آپ دیکھیں کیا دعائیں نہیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا بڑھتا نہیں جا رہا ہے مرض؟ تو جب خبائث کی کثرت ہو جائے گی، گناہ عام ہو جائے گا، پبلکلی گناہ ہونے لگیں گے، زنا عام ہو جائے گا، فحش پھیلے گا، اس وقت ایسا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسی آزمائش آئے گی، ایسی بیماریاں پھیلے گی جس کا کوئی ریزن پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو ایسے وقت میں پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں جتنے توبہ کے فائدے ہم کو ملتے ہیں، احادیث میں کسی اور چیز کے نہیں ملتے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کروں گی جو ذاتی طور پر مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے، یہ آیت سورہ نوح آیت نمبر 10، فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اور اسی سے ملتی جلتی سورہ ہود کی بھی آیت ہے، پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ پس تم استغفار کرو اپنے رب سے، بے شک تم اس کو پاؤ گے غفارہ، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، وہ برسائے گا تم پر آسمان سے رحمت یا برسات یا جو بھی۔ مدرارہ کا بہت ہی اچھا معنی ہے، ہر وہ چیز کی کثرت، یعنی چونکہ بارش جب ہوتی ہے تو زمین اپنے جوبن پر آ جاتی ہے اور ہر چیز کثرت سے اگتی ہے، ہر طرف ہریالی ہریالی ہوتی ہے، چونکہ جانور پھر اچھے سے جب چگتے ہیں یہ ہریالی تو بہت زیادہ دودھ دیتے ہیں، اور پھر دودھ سے کتنی چیزیں بنتی ہیں، پھر ہر سبزی، پھل، فروٹس، جتنی چیزیں ہیں سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو تم آسمان کو برستا ہوا پاؤ گے، جب آسمان برسے گا تو ظاہر سی بات ہے زمین پر ہر طرف اناج ہی اناج، پھل ہی پھل، فروٹس ہی فروٹس، ثمرات ہی ثمرات ہوں گے۔ وہ یمدد کم بھی اموال و بنین و یج اللہ کم جنات و یج اللہ کم انہارا، وہ مدد دے گا تم کو ساتھ مال کے اور بیٹوں کے، اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے باغات اور نہریں۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی آیت ہے۔ یعنی اگر تم توبہ کرتے ہو، تم استغفار کرتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہو، تم رجوع کرتے ہو، تم عاجزی اختیار کرتے ہو، تم گڑ گڑاتے ہو اگر اللہ تعالیٰ سے یا اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو وہ تمہارے لیے ہر طرف آسانی ہے آسانی پیدا کر دے گا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے لیے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے وقار کا خیال نہیں رکھتے؟ کیوں تم نہیں لوٹتے اللہ کی طرف؟ تو تم اللہ کی طرف لوٹو، تم اس کو بہت زیادہ رحیم و کریم اور شفیق پاؤ گے اپنے بندوں کے لیے۔ اسی طرح سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 52 میں، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور کہا کہ اے میری قوم استغفروا، استغفار کرو اپنے رب سے، ثم پھر توبو، پھر اس کی طرف تم پلٹو، توبہ کرو اس کی طرف، وہ برسائے گا آسمان سے تمہارے لیے بارش یا مدرار، یعنی آسمان کو تم برستا ہوا پاؤ گے، ہر چیز کی فراوانی کثرت، وَيَزِدْكُمْ اور مزید زیادہ دے گا تم کو، قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ تمہاری قوت پر، یعنی بیٹوں میں، مال میں، اور مزید اضافہ کرے گا، جو چیزیں تمہارے پاس ہیں اس کو اللہ تعالیٰ مزید اور مضبوط کرے گا، اور نہ تم پلٹو مجرم قوم بن کے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ہمیں بتا دیا کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر آئے، تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو مزید اور قوت سے نوازے، مزید طاقتور کرے تمہیں، تو تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا پڑے گا، تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں ضرورت اس بات کی کہ ہم کثرت استغفار اپنے اوپر لازم کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ اے لوگو، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک جگہ 70 مرتبہ کا ذکر اور ایک جگہ 100 مرتبہ کا ذکر ہے۔ تو یہ توبہ دراصل فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا جو مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر کوئی خطا کار ہے، بس بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، جو رجوع کرے، جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ کیا کروں، مجھے اولاد نہیں ہے، کچھ وظیفہ بتائیے۔ تو کہا کہ استغفار کرو۔ اس کے بعد دوسرا شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ کیا کروں، میرے پاس رزق نہیں ہے، جاب نہیں ہے، کیا کروں؟ تو کہا کہ استغفار کرو۔ ایک شخص آتا ہے بارش کی شکایت کرتا ہے کہ کھیتیاں سوکھی پڑی ہیں، کھیت کھلیان سوکھ گئے ہیں، ہر طرف سوکھا ہی سوکھا ہے، کیا کیا جائے، آپ کچھ نسخہ بتائیے۔ تو کہا کہ استغفار کرو۔ اور اس طرح سے پانچ قسم کے لوگ مختلف اپنی شکایتیں لے کر آئے، اور انہوں نے سب کے لیے کہا کہ استغفار کرو۔ تو ان کے پاس کوئی ان کے طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، اسٹوڈینٹ، کہا کہ شیخ، آپ ہر ایک کو ایک ہی نسخہ بتائے جا رہے ہیں، آپ نے ہر ایک سے یہی کہا کہ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، تو آخر کیا بات ہے؟ تو آپ دیکھیں حسن بصری رحمہ اللہ کا کیا جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہر بیماری کا علاج، ہر مشکل کام کا حل، ہر مصیبت کی بس سے دوری، ہر آزمائش سے بچنے کے لیے ایک ہی نسخہ ہے، استغفار کرنا۔ جتنا تم استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے پر برستا پاؤ گے۔ اور پھر انہوں نے وہی آیت تلاوت کی جو ابھی ہم نے پڑھی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ تعالیٰ تم اگر استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم آسمان کو برستا ہوا پاؤ گے، وہ تمہیں بیٹوں سے نوازے گا، تمہیں اولاد دے گا، تمہیں مضبوط کرے گا، تمہیں مال و دولت دے گا۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کتنی صحیح آیت ہے، کتنی ایکیوریٹ آیت ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب کچھ، سب ہر چیز سے تمہیں نوازے گا۔ تو مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ آج کیوں یہ زمین میں اور باہر میں فساد پیدا ہو گیا ہے، کیوں آج ہر طرف ہم دیکھا جائے تو اسپیشلی مسلمان بھی اور پوری دنیا کے لوگ بھی آج مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایک مشکل حل ہوتی ہے تو دوسری مشکل آ جاتی ہے۔ تو ایسے اوقات میں، ایسے وقت میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، عاجزی اختیار کرتے، تضرعاً و خیفہ کا لفظ آتا ہے کہ کاش وہ عاجزی کرتے، وہ زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے، یا پھر اللہ تعالیٰ یہ مشکلات اس لیے بھیجتا ہے لعلکم یتضرعون، شاید کہ وہ پلٹیں، شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں، شاید کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ استغفار یہ اتنا بڑا فائدہ دیتا ہے، استغفار جو ہر مشکل کا اور مصائب کا حل ہے۔ توبہ، لیکن توبہ کی بھی کچھ شرائط ہیں، مجھے اور آپ کو سنجیدگی سے سوچنا ہے۔ اے میری بہنوں، ذرا سوچیں، غور کریں کہ وہ کون سا وقت تھا، کب ایسا وہ موقع آیا تھا جس وقت میں اور آپ اللہ کی طرف رجوع ہوئے تھے؟ کیا کوئی ایسا موقع آیا کہ میں نے اور آپ نے تہجد کے وقت یا رات میں عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہو؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ہم پر تو شیطان اتنا بھلاوا ڈالے رکھتا ہے، شیطان کہتے کہ تم کو کیا ضرورت ہے بھلا توبہ کی، تم تو بہت اچھی ہو، تم تو بہت نیک ہو، تم تو اتنا یہ بھی کرتی ہو، وہ بھی کرتی ہو، تم تو پانچ وقت کی نماز ہو، تم تو روزے رکھتی ہو، تم تو دین کا کام بھی کری ہو، تمہیں بھلا توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان اسی طرح سے بہکاتا ہے۔ اور کیا میں اور آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے؟ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ انسانوں غلطی ہی نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ غلطی کرنے کے بعد تم میری طرف لوٹاؤ، میں الرحمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ تعالیٰ الرحمان ہے، التواب ہے، سبحان اللہ، ہمارے رب کی صفات آپ دیکھیں کیا کیا ہے، الغفار ہے، التواب ہے، الرحمان ہے، الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے گناہوں کو. اور یہ جو استغفار کہا گیا ہے نا، اور استغفار کہا گیا ہے پہلے اور پھر کہا گیا ثم توبوا الیہ، کہ پہلے بخشش طلب کرنی ہے، پہلے گڑگڑانا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے اور پھر توبہ کرنا ہے. تو یہاں یہ چیز کیوں آئی ہے کہ استغفار بھی ایک ہی آیت میں آیا ہے، توبہ بھی ایک ہی آیت میں آئی ہے، کیوں، اس کا کیا ریزن ہے؟ کہ پہلے تم بخشش طلب کرو، پہلے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. تو استغفار، بعض مفسرین اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ استغفار گناہوں سے پہلے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے اور ہم سب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دن میں 100 دفعہ استغفار کرتے تھے. تو استغفار گناہ سے پہلے کرنا ہے اور توبہ گناہ کے بعد ہے. استغفار میں آپ کے لیے کوئی کمپنسیشن نہیں بتایا گیا، کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. لیکن توبہ میں اگر کچھ، یعنی بہتر ہے کہ کچھ دیا جائے. بعض اوقات کچھ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اگر رمضان میں ہسبینڈ وائف کا تعلق قائم ہو جائے روزے میں، تو اس کو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، یا غلام آزاد کرنا ہے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. حالت حیض میں اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کا کفارہ ہے. تو الگ الگ گناہوں کے الگ الگ کفارے ہیں، لیکن استغفار میں کوئی کفارہ نہیں ہے. تو اس سے علماء کرام کہتے ہیں، مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ استغفار گناہوں سے پہلے. ہم تو استغفار ہی نہیں کرتے ہیں تو توبہ تو بہت دور کی بات ہے. ہم تو بہت ساری غلطیاں کر کے، خطائیں کر کے بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں. لیکن میری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی پیاری حدیث ہے، اگر آپ اس حدیث کو پڑھیں گے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میں آپ کو عربی میں سناؤں گی کیونکہ بہت ہی اچھے الفاظ ہیں، بہت خوبصورت الفاظ ہیں. ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر یقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاعطیہ من یستغفرنی فاغفر له. سبحان اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب، رب ذوالجلال والاکرام، بلند برکت والا، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی رہ جاتا ہے، یعنی بالکل آخری رات کا حصہ رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں؟ کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے؟ من یستغفرنی فاغفر له، تو میں اس کو بخش دوں. سبحان اللہ. اور یہ روزانہ ہر رات میں ہوتا ہے کہ ہر روزانہ رات کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور بندوں سے خود سوال کرتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے. اگر آپ استغفار اور مغفرت کے معنی جان لیں گے، استغفار کے تو لفظی معنی ہوتے ہیں کہ بخشش طلب کرنا، معافی طلب کرنا، اور مغفر عربی زبان میں کہتے ہیں ہیلمٹ کو. آپ نے دیکھا ہوگا جو سول انجینئرز ہوتے ہیں یا جو سائٹس پر کام کرنے والے انجینئرز ہوتے ہیں، تو ان کو، یا وہاں کے جو ورکرز بھی ہوتے ہیں، تو ان کو اسپیشل قسم کا ہیلمٹ دیا جاتا ہے جو بہت ہی بھاری ہوتا ہے. اور آج کل آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بائک چلانے والوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا ہے ہیلمٹ نا، کہ جس کی وجہ سے سر پر مارنا لگے اگر ایکسیڈنٹ ہو تو، کیونکہ وہ ہیلمٹ بہت مضبوط ہوتا ہے. تو مغفر یعنی وہ ہیلمٹ کس طرح سے ڈھانپ لیتا ہے، سر کو کور کر لیتا ہے اور حفاظت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا مطلب، اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی وجہ سے جو مجھ پر مصیبت آ گئی تھی یا آنے والی تھی یا جس کی وجہ سے جو مجھے سزا ملنے والی تھی، اے اللہ تعالیٰ اس کو تو دھو دے، اے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تو میری حفاظت فرما. جب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو ڈیلیٹ کر دے گا ہمارے اعمال نامے سے. اللہ تعالیٰ ان گناہوں کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں ہونے دے گا آخرت میں، یعنی کوئی سزا نہیں ملے گی. تو اسی لیے استغفار بہت زیادہ ضروری ہے. مجھے اور آپ کو، ہم سب کو پلٹنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اور آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہم سے خطائیں نہ ہوں، ہمارے اعمال نامے غلطیوں سے بھرے پڑے ہیں. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی کر جاتے ہیں، اور زبان کی غلطیاں تو ہماری بہت زیادہ، اسپیشلی ہم خواتین کی. تو میری عزیز بہنوں، ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. رات کے وقت اٹھیں. یہ بیماری سے ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں، اس آزمائش سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ اللہ کے لیے سب سے بیسٹ اگر کچھ چیز ہے تو وہ تہجد کا وقت ہے، کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے. استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. لعلہم یرجعون، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ شاید کہ وہ لوٹے. یہ سب مشکلات اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، شاید کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، وہ اللہ کی طرف پلٹیں. آپ کو بہت مشہور حدیث یاد ہوگی، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں. اتنی پیاری آیت ہے سورہ فاطر کی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ ہو الغفور الرحیم. بہت اچھی آیت ہے کہ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، وہ سب گناہوں کو بخشنے والا ہے. یغفر الذنوب جمیعا، سب کے سب گناہوں کو، تم نے زندگی بھر جتنے گناہ کیے ہوں گے وہ سب کے سب بخشنے والا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی غفور الرحیم. کیوں ہم پلٹتے نہیں اللہ کی طرف، کیوں ہم رجوع نہیں کرتے اللہ کی طرف؟ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس مشکل سے نجات پائیں، اس مشکل سے ہم باہر نکلیں، تو ہم کو اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. میری عزیز بہنوں، کتنے سوالات آ رہے ہیں، ہر طرف ہر لوگ پریشان ہیں. یقین جانیے کہ ایک ایک دن میں 50-50 سوالات آ رہے ہیں، یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ کون سا ذکر صحیح ہے، کون سی دعا صحیح ہے، کیا کریں ہم، کیا ہم اجتماعی نمازیں پڑھیں، کیا ہم اجتماعی روزے رکھیں، ہم اجتماعی طور پہ استغفار کریں ایک دفعہ بیٹھ کے سارے لوگ اپنے اپنے کنٹریز میں. اب دیکھیں، رسول اللہ نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، ہم کو انفرادی اپنی گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے. ہم کو اپنے خود کی، ہم میں سے ہر کوئی معافی طلب کرے، ہم میں سے ہر کوئی تہجد کرے، ہم میں سے ہر کوئی استغفار کرے، یقین جانیے اللہ تعالیٰ ضرور ہماری طرف متوجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معاف فرمائے گا. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، سبحان اللہ، اتنا بہترین واقعہ ہے، اور اس کے الفاظ پر خاص طور سے غور کرنا ہے. اور اسی لیے آج کے دور میں اوتھینٹک اسکالر سے معلومات بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قدر لوگوں کو بہکایا بھی جا رہا ہے، گمراہ بھی کیا جا رہا ہے. ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جو تعلیمات ہیں اس کو ہمیں اپنانا ہے. آپ کو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس میں صحیح مسلم کی حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ قابل غور ہیں. آپ کو بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ یاد ہوگا جس نے 99 قتل کیے تھے. تو عربی کے جو الفاظ ہیں، جب اس کو احساس ہوا کہ اس سے بہت زیادہ گناہ ہو گئے ہیں، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، اس کے بارے میں مجھے بتائیے، تاکہ میں اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کہ اس کے دل میں خیال ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کس طرح کروں. تو لوگوں نے اس کو ایک راہب کا پتہ بتایا، ٹھیک ہے. فدل علی راہب فاتاہ فقال انہ قتل 99 نفس، میں نے 99 قتل کر دیے. جب وہ راہب کے پاس گیا تو کہنے لگا فہل لہ من توبہ، کیا مجھے اس سے توبہ مل سکتی ہے، نہیں مجھے معافی مل سکتی ہے. فقال لا، اس راہب نے کیا کہا کہ نہیں. فقط لہ فکمل بہی میں آتا، بس اس نے قتل کر دیا اس کو بھی غصے میں، اور پورے 100 کی تعداد مکمل کر لی. ثم سأل عن عالم اهل الارض فدل على رجل عالم، اب اس نے پھر پوچھا لوگوں سے کہ کچھ مجھے بتاؤ، کوئی ایڈریس دو مجھے کسی ایسے شخص کا جس سے جا کر میں معلوم کر سکوں، دریافت کر سکوں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. تو لوگوں نے اس کو ایک عالم کا پتہ بتایا، على رجل عالم، اور اوپر کیا تھا، راہب، على راہب، یہاں عالم ہے. فقال انہ قتل مئات نفس فہل لہ من توبہ، کہا کہ میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. فقال نعم، عالم نے کیا جواب دیا کہ ہاں. اب یہاں سے تھوڑا سا اردو میں ہم دیکھ رہے تھے کیونکہ لمبی ہے حدیث. پھر تو جب اس نے اس عالم سے پوچھا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو اس عالم نے کہا کہ ہاں. کون ہے جو اس کی اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہو، یعنی کون ہے جو اللہ اور اللہ رب العالمین کے بندے کے درمیان حائل ہو. جا فلاں زمین پر چلا جا، وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر، اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، یہ برائی کی زمین ہے. یعنی آپ دیکھیں سبحان اللہ، وہ عالم کتنے سمجھدار تھے، کتنے عقل مند تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے علم، یعنی عالم کی فضیلت ہے عابد پر. ایک راہب اپنی کٹیا میں بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، رہبانیت اختیار کرتا ہے، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، صرف پرسنلی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہوتا. لیکن جو عالم ہے، چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ملا ہوتا ہے، اس کو آگہی ہوتی ہے، اس کو شعور ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں وہ لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے ماشاءاللہ، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیتا ہے. تو اس نے کہا کہ کون بھلا حائل ہو سکتا ہے بندے اور رب کے درمیان؟ تو اس نے کہا کہ تم فلاں زمین پر چلے جاؤ، وہ نیک لوگوں کی سرزمین ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ پر آپ رہ رہے ہوں تو نیک لوگ آپ کے آس پاس ہوں، تو اس نیکی کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے آپ پر، صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو کہا کہ اس بستی کی طرف چلے جاؤ، اور یہ برائی والی زمین ہے، اس کی طرف واپس نہ پلٹ کر آنا. اب لہٰذا اس شخص نے سفر شروع کر دیا، ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی. رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے، دونوں ہی آ کر ان کے درمیان جھگڑا ہونے لگا. ملائکہ رحمت نے کہا، وہ تائب ہو کر آیا تھا اور دل کی پوری توجہ سے وہ اللہ کی طرف آنے والا ہے. عذاب کے فرشتے بولے، اس نے کبھی بھلائی کا کام نہیں کیا. ان فرشتوں کے درمیان یہ جھگڑا جاری تھا کہ ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، اسے انہوں نے اپنا حکم بنا لیا، یعنی فیصلہ کرنے والا. اس نے فیصلہ دیا کہ دونوں زمینوں کے درمیان مسافت کو ناپو، یعنی کاؤنٹ کرو، جہاں سے وہ آیا تھا وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ، اور یہاں سے نیک لوگوں کے علاقے کا فاصلہ. دونوں کی پیمائش کرو، ان دونوں میں سے جس کے زیادہ قریب ہو وہی اس کا حکم ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے جب پیمائش کی تو انہوں نے اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ ارادہ کیے جا رہا تھا، یعنی نیک لوگوں کی سرزمین کی طرف، بس اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ سبحان اللہ۔ متفق علیہ حدیث سے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بالش فاصلہ ادھر قریب نکلا نیک لوگوں کی زمین کی طرف، لہٰذا اس کو نیک لوگوں میں شمار کر کے، یعنی بخشش کرنے والے لوگوں میں شمار کر کے اس کو لے کر لے جایا گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہ کتنے بھی ہو گئے ہوں، پوری زندگی کوئی انسان گناہ کرتے رہے ہو، اگر کوئی سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آتا ہے لیکن اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اتنا ہمارا رب مہربان ہے ہم پر۔ جب وہ ہمارا رب ہم پر اتنا مہربان ہے تو ہم کیوں نہیں پلٹتے اس کی طرف، ہم کیوں نہیں اس کی طرف رجوع کرتے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھے تو صحیح اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر، کبھی تنہائی میں اس کے آگے گڑ گڑائیں، کبھی دیکھیں تو صحیح وہ لذت کیا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ہوتی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کی ہوتی ہے۔ کبھی ایک آنکھ سے آنسو گرائیں اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کو وہ آنسو بہت محبوب ہے جو اس کی یاد میں اس سے معافی طلب کرتے ہوئے تنہائی میں بہایا گیا ہو۔ جیسے کہ وہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ تو بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ خیر الخطاؤن التوابون۔ سبحان اللہ، آپ سوچے کتنے اچھے الفاظ ہیں کہ سب سے بہترین خطا کار وہ ہے، یعنی خطا کار کو بھی بہترین کہا جا رہا ہے، کون؟ جو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، جو توبہ کرے۔ جسے کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ آپ کتنی بھی بار ٹوٹتے ہیں اللہ کے سامنے، آپ کتنی بھی بار گرتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی بہت ہی مہنگا اور قیمتی پریشیس، آپ کے پاس کوئی شو پیس ہو، کوئی آپ نے کہیں سے خریدا ہو ایسا فرجائل جو بہت مہنگا ہو قیمتی، لیکن اگر وہ ایک بار گر گیا تو اس میں کریک آ جائے گا، اور ایسا کریک والا پیس کوئی پسند نہیں کرتا جس میں دراڑ آ جائے، جس میں کریک آ جائے، جس میں کوئی جوڑ ہو۔ دنیا والے پسند نہیں کرتے، جس کو آپ اس کو اٹھا کر اپنے شوکیس میں نہیں رکھیں گے، اس پیس کو اٹھا کر آپ سامنے سٹینڈ پر نہیں رکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا مہربان ہے کہ جتنا بندہ ٹوٹتا ہے، جتنا وہ ٹوٹتا ہے اللہ کے آگے، اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی پسند آتا ہے، اتنا ہی محبوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو ہم کیوں نہیں پلٹتے آخر اللہ کی طرف؟ ہم کو پلٹنے کی ضرورت ہے۔ اتنا پینک ہونے کی بجائے، اتنا پریشان ہونے کی بجائے، اور خبریں پھیلانے کی بجائے، اللہ کے لیے ابھی ہماری بہت اچھی ہماری ساتھی ہے تو انہوں نے بہت اچھا ایک میسج کیا تھا کہ پلیز اب ہم اپنے گروپ پر کورونا وائرس کے تعلق سے جو خبریں ہیں وہ بھیجنا بند کر دیں۔ اور الحمدللہ اس کو بہت فائدہ ہوا کہ وہ جو خبریں بند ہوئی بھیجنا، اس کی وجہ سے اچھے اچھے پوسٹ زیادہ آنے لگے، ایک دوسرے کو نصیحت، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے جو تھوڑے سے کم علم لوگ ہیں، جو سادہ لوح لوگ ہیں، جو بہت زیادہ اتھینٹک نیوز تک نہیں پہنچ سکتے، رسائی نہیں حاصل کر سکتے، وہ پریشان ہو رہے ہیں، وہ مایوس ہو رہے ہیں ایک طرح سے، بچے ڈر رہے ہیں، بچے خوف زدہ ہیں، اور ہم سے پہلے بچوں کو پتہ چل جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں میری بات ہوئی تھی تو وہاں پر یہ پتہ چلا کہ بچوں کو بخار آ گیا، کہا گیا کہ بچے اتنا سن ہو گئے اور اتنا پریشان ہو گئے کہ کہیں ان کو کرونا وائرس تو نہیں ہو گیا، حالانکہ ان کو نارمل بخار تھا۔ تو بچوں کے دل میں دہشت بیٹھ گئی ہے، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ واٹس اپ نیوز کی وجہ سے۔ ابھی تو ایک جگہ آ گیا تھا کہ سر پر کفن باندھ لیں، قبریں تیار کر لیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا، اور اپنی آخری وصیت کر لیں، بس ایسے بتا رہے کہ جیسے بس موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو مومن کو آخر وقت تک اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ ایسی بیماریاں، ایسے پلیگ تو کئی دفعہ آئے ہسٹری میں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے انہوں نے ہمت سے کام لیا، صبر سے کام لیا، انہوں نے استقامت دکھائی، وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے، وہ ڈٹے رہے، اور جب انہوں نے استقامت دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی فرمائی۔ تو آج بھی ہم کو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے آ سکتی ہے اگر ہم استقامت دکھائیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور ایک جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ توبہ کے فائدے بتائے ہیں، اتنی زیادہ آیات ہیں قرآن میں توبہ کے تعلق سے کہ ہم آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، کہ پس جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور عمل صالح کیا تو امید ہے یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مفلحین میں شامل فرما دے گا، فلاح پانے والے میں، کامیاب لوگوں میں۔ آپ خود دیکھیں، موت تو ایک دن آنی ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں تو پاک اور صاف ہو کر جائیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اس کی طرف پلٹتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے دنیا کی جو موت ہم کو کبھی بھی آنی ہے وہ آ بھی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم سرخرو ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے، ہم دنیا ہی سے پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے اپنے گناہوں کی بخشش کر کے. پھر ایک اتنی پیاری آیت ہے جو ہمیں بہت امید دلاتی ہے کہ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سبحان اللہ، بس وہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور عمل صالح کیا، بس اس کے لیے اللہ تعالیٰ بدل دے گا اس کے گناہوں کو نیکیوں سے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں توبہ کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کے جو گناہ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، یعنی جتنے اس کے پہلے گناہوں کے دفتر میں گناہ نوٹ کیے گئے تھے وہ سب کے سب نیکیوں والے اعمال نامے میں لکھ دیے جائیں گے. کیوں؟ اس نے توبہ کی تھی، توبہ کر کے ایمان لائے، عمل صالح اس نے اختیار کیا، لیکن عمل صالح اس کے لیے شرط ہے. تو عمل صالح اگر نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور پلٹو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو تم سب کے سب اے مومنوں، تاکہ تم فلاح پا سکو. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، کہ گناہوں کی بخشش کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور سخت سزا دینے والا بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے. سبحان اللہ، یہ ہمارے رب کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، اللہ کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے. یہ ہماری کوالٹیز ہیں. ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ میری اور آپ کی کوالٹیز ہے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، عاجزی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. جتنے آپ کو بتائے جا رہے ہیں نا کہ کیا کریں، ہزار دفعہ یہ پڑھ لیں، ایک لاکھ مرتبہ وہ پڑھ لیں، آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے ہم کو ایسے کوئی اذکار نہیں بتائے. بس جب بھی کوئی مشکل آئی، صحابہ اکرام کہتے کہ تیز آندھی بھی چلتی تو ہم دوڑے دوڑے جاتے تھے رسول اکرم کی طرف کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. ہم استغفار کرتے تھے، ہم کو اپنے گناہ یاد آتے تھے، ہم اس کی بخشش طلب کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. تو ہم کو بھی بخشش طلب کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے. ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے اپنے گناہوں کی. ہم انفرادی طور پر کریں گے تو یقین جانے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اجتماعی طور پر ہم پر رحمت نازل فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ اجتماعی طور پہ کوئی اس طرح سے روزے رکھنا یہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے. کہیں سے بھی ہم کو حدیث سے یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل سب لوگ 4 بجے دعا کرنا، کل سارے لوگ روزے رکھنا. نہیں، یہ سب نہیں بتایا ہم کو رسول اکرم نے. ہم کو صحیح طریقہ جو بتایا گیا ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر برسے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر سایہ فگن ہو جائے گی. تو میری بہنوں، ہم سوچیں کہ کب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائے تھے لاسٹ ٹائم، وہ کون سا وقت تھا جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے تھے، ہماری آنکھ سے آنسو بہا تھا، اپنے گناہوں پر ہم کو ندامت ہوئی اور شرمندگی ہوئی تھی، ہم نے کب رجوع کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنت ارضھا کارض السماء، کہ مسابقہ کرو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف. یعنی تم کو اگر کمپٹیشن ہی کرنا ہے تو یہ کمپٹیشن مت کرو کہ تم نے کون سی نیوز دیکھ لی اور کون سی نہیں دیکھی، کتنے واٹس اپ میسجز دیکھ لی. نہیں، تم کو مسابقہ ہی کرنا ہے، دوڑ لگانی ہے، ریس لگانی ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ. وہ سارے کا لفظ آتا ہے کہ دوڑو، تیز دوڑ لگاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، تم دوڑو اس کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہمیں معاف بھی فرما دے گا، تمام گناہوں کو ہمارے اعمال نامے سے ڈیلیٹ کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور ہماری حفاظت فرمائے گا. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت یہ بتائی ہے کہ مستغفرین بالاسحار، وہ رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہیں، اس کے آگے دعائیں مانگتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں. لہٰذا مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، لوٹیں، رجوع کریں، استغفار کریں. اور اللہ کے رسول نے ہم کو بہت ساری دعائیں بھی سکھائی ہیں. آپ اگر استغفار کی دعا ٹائپ کریں گے انٹرنیٹ پر، گوگل پر، تو آپ کو ساری دعائیں سامنے مل بھی جائے گی، لیکن ایک اوتھینٹک دعائیں ہونی چاہیے. لیکن جو سید الاستغفار ہے، جس کی خاص طور سے رسول اکرم نے تاکید کی ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں. وہ روزانہ صبح شام پڑھے، اس کی فضیلت ہم دیکھیں گے. اس کی فضیلت یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یقین کی حالت میں شام کے وقت یہ استغفار دعا پڑھے، سید الاستغفار، اسی رات اگر اس کی موت واقع ہو جائے، یعنی وہ فوت ہو جائے، تو وہ شخص جنت میں جائے گا. اور اسی طرح حالت یقین میں جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے اور شام تک فوت ہو جائے، تو وہ بھی جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. اور وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. بالکل اوتھینٹک دعا ہے یہ. یہ صحیح دعا آپ پڑھیں, صحیح سورسز آپ استعمال کریں علم کے. اے اللہ تو ہی میرا رب ہے, نہیں کوئی معبود سوائے تیرے, تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں. اپنی طاقت کے مطابق میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعے سے اس چیز کے شر سے جس کا ارتکاب میں نے کیا. میں اقرار کرتا ہوں تیرے سامنے تیرے انعام کا جو مجھ پر ہوا, اور میں اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا, لہٰذا تو مجھے معاف کر دے. واقعہ یہ ہے کہ نہیں معاف کرنے والا, یہ نہیں معاف کر سکتا گناہوں کو, مگر صرف تو ہی, تیری ذات کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. اور رسول اکرم نے صبح شام کے اذکار میں 100 بار استغفار کرنے کے لیے کہا ہے. ایک دن میں جو 100 مرتبہ پڑے گا, استغفر اللہ و اتوب الیہ, یا استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الیہ, یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریشانی کے وقت کی دعا بھی سکھائی ہے, کہ پریشانی کے وقت ہم کیا کہیں, یا اگر ہم پر گھبراہٹ طاری ہو یا کسی بھی قسم کی پریشانی آئی ہو تو اس وقت ہمارا رویہ, اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. انہیں چاہے کوئی فکر ہمیں لاحق ہو یا کوئی غم ہمیں لاحق ہو. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک, ناسیتی بیدک, مادن فی حکمک, عدل فی قضاؤک, اسألک بکل اسم ہو لک, سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احد من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب اندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب حمی. اے اللہ یقیناً میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ہی بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہوں, میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے, جاری و ساری ہے مجھ میں تیرا ہی حکم, مبنی بر انصاف ہے میرے بارے میں تیرا فیصلہ. میں تیرے ہر اس خاص نام کے ذریعے سے تجھ سے درخواست کرتا ہوں جو تو نے خود نام رکھا ہے اس کے ساتھ اپنا, یا نازل فرمایا ہے اسے اپنی کتاب میں, یا سکھایا ہے تو نے اسے کسی کو اپنی مخلوق میں سے, یا خاص کیا ہے تو نے اس کو علم غیب میں اپنے پاس. میں درخواست کرتا ہوں کہ بنا دے تو قرآن مجید کو بہار میرے دل کی, اور نور میرے سینے کا, اور علاج میرے غموں کا, اور خاتمہ میرے فکروں کا. سبحان اللہ, اتنی اچھی دعا ہے, اس سے بڑھ کر دعا اور کیا ہوگی آپ بتائیے. تو اب جس فکر اور غم میں ہم مبتلا ہیں, ہم یہ دعا پڑھیں کثرت سے, اور قرآن کو اپنے دل کی بہار بنا لیں, قرآن کو غموں کا علاج بنا لیں, بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بنا لیں. قرآن جتنا ہو سکتا کثرت سے تلاوت کریں. کوارنٹائن کا جو لفظ آ رہا ہے تو کوارنٹائن نہ اس کو کہیں بلکہ قرآن ٹائم کہیں, کہ جتنا ہو سکتا کثرت سے تلاوت کریں. میں نے جیسے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ 7 منزلوں میں قرآن کو ختم کریں, یا 1 مہینے میں کم از کم قرآن کو ختم کریں. ایک اور دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ذریعے سے پریشانی اور غم سے, اور عاجز ہو جانے اور کاہلی سے, اور بزدلی اور بخل سے, قرض کے بوجھ اور لوگوں کے تسلط سے, اور جب بے قراری ہو, بے چینی ہو. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. نہیں کوئی معبود مگر اللہ بہت عظمت والا بڑا بردوار, نہیں کوئی معبود مگر اللہ رب عرش عظیم کا, نہیں کوئی معبود مگر اللہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا, اور رب عرش کریم کا. تو یہ دعائیں ہم پڑھتے رہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت. کہ اے اللہ میں تیری رحمت ہی کی امید رکھتا ہوں, پس نہ سپرد کرنا تو مجھے میرے اپنے نفس کے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی, اور سنوار دے میرے لیے میرے کام سب کے سب, نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی. سبحان اللہ, اتنی پیاری پیاری دعائیں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں, ہمیں کسی اور دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے ان حالات میں, ہماری مشکل کو آسان کرے, ہم سے اس پریشانی کو دور کرے جس پریشانی اور مشکل میں آج تمام لوگ گھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان تمام مشکلات کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہر مصیبت, بیماری, حادثے اور تکلیف سے سب کو محفوظ رکھے. آمین. ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں انفرادی طور پر, اور خاص طور سے تہجد کا اہتمام کریں. اس وقت میں اللہ تعالیٰ کیا کہ گڑ گڑائیں, اللہ تعالیٰ ضرور ہم پر مہربانی فرمائے گا, اور جلد اس مشکل سے اللہ تعالیٰ ہم کو نجات دے گا, کیونکہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا, لیکن یہ کہ اس کا حکم ہوتا ہے اور اس کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانی کو دور کرے اور ہم کو اس مشکل سے نجات دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.